بر دیگر به آواز بلند صلوات
الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجيغا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کے کمال پر پہنچنے کے راستے کو بیان کیا ہے, اور اس کمال کے راستے میں کئی چیزیں ہیں کہ جو امتحان کے طور پر انجام پا رہی ہیں. اس امتحان کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں جزا کے طور پر بھی انجام پا رہی ہیں, اور یہ ایک راستہ بھی ہے. ایسا ایک عجیب سا سفر ہے کہ جیسے مثلا آپ ایک سفر پہ چل رہے ہوں, فرض کیجئے آپ کسی ایک شہر سے نکلے ہیں پیدل کسی راستے کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ راستے پر صحیح طرح سے چل رہے ہیں جیسے بتایا جا رہا ہے, تو گویا وہ راستہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, راستہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کی توانائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کے ہمراہی اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو اس میں چلنے میں مزہ بھی آ رہا ہے. اور جیسے ہی کہیں آپ نے گڑبڑ کی راستے سے نکلے, پتہ چلا راستہ بھی لمبا ہو گیا ہے, پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں, ہمراہی بھی خراب ہونے لگے ہیں. عقل مند وہ ہے کہ جو تھوڑی سی گڑبڑ سے سمجھ جائے کہ کچھ ہو گیا ہے, زیادہ انتظار نہ کرے کہ پہلے بہت خراب ہو جائے اس کے بعد پھر واپس آنے کی کوشش کرے. اور جتنا سفر آگے چلتا چلا جائے گا پھر اس کو کریکشن دینے کا ٹائم بھی کم ہوتا چلا جائے گا, یعنی پھر ٹائم کم رہ جائے گا کہ آپ اس کی کریکشن کریں اور اس کو صحیح راستے کے اوپر لے آئیں. یعنی خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس ایک ٹائم فریم کنفرم ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے اس منزل تک پہنچنا ہے, تو اگر فرض کیجئے 10 قدم غلط بڑھا لیے, تو 10 قدم غلط بڑھنے کا مطلب صرف 10 قدم غلط نہیں ہے, وہ 10 قدم جو آپ نے غلط بڑھائے وہ تو بڑھائے, ٹائم ضائع ہوا. اب وہ جو آپ کو راستے پہ واپس آنا ہے وہ بھی ٹائم آپ کا ضائع ہو گیا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ خوش قسمتی یہ ہو کہ جب واپس آئے تو اسی جگہ پر آ گئے جہاں آنا تھا, اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ اس غلطی کے نتیجے میں کہ آپ نے 10 قدم کیوں غلط بڑھائے تھے, 10 قدم پیچھے بھی جانا پڑے گا, تو اب ایک 10 قدم وہ ٹائم ضائع کیا جو غلط گئے, پھر 10 قدم وہ ٹائم ضائع کیا جو زیرو پہ آنے پہ لگا اس جگہ پہ جہاں پہ تھے, اور 10 قدم کی ایک سزا بھی ملی ہے, تو گویا آپ نے 30 قدم کا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیا. یہ زندگی ہماری ایسی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر صحیح چلتے رہیں گے ہدایت ملتی رہے گی, راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا, دل میں زیادہ اطمینان ہوگا, چلنے میں مزہ بھی آئے گا. غلط چلیں گے متفرقات بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے, آپ سب نے کبھی نہ کبھی زندگی میں پڑھی ہے, دعا مکارم الاخلاق نام کر کے صحیفہ سجادیہ میں. ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں انسانوں کی خواہش ہوتی ہے, انشاءاللہ پڑھوں گا, انشاءاللہ کروں گا. آپ اس انشاءاللہ کو جیسے ہی موقع ملے کر ڈالیں, کیوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس آرزو میں نہ مر جائیں کہ کریں گے, ایسا نہ ہو کہ ہم اس آرزو میں مر جائیں, اور کب مرنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے دعائے مکارم الاخلاق کا تذکرہ ہوا, آپ نے پہلے بھی شاید کبھی سنا ہو, اور خدا نہ کرے ابھی تک موقع نہیں ملا ہے پڑھنے کا, اب بہت زیادہ دیر نہ کریں, مثلا آج رات ہی بیٹھ جائیے, وقت نکال کر اس دعا کو پڑھ لیجئے. اس دعا میں ایک جملہ ہے جو جہاں کہیں بھی میں کیریئر پلاننگ کے اوپر بول رہا ہوتا ہوں تو اس جملے سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے, اور اس جملے کے اوپر چونکہ گزشتہ سالوں میں کافی بول چکا ہوں لہذا مزید عرض نہیں کروں گا, صرف یاد دہانی کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ امام نے جب اس دعا کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدایا مجھے زندگی میں ان کاموں میں مشغول نہ کر جن کا تو نے قیامت کے دن حساب نہیں لینا، ان کاموں میں مشغول کر دے جن کا تو نے قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ اب مثلا فرض کیجئے میں یہاں پر ایک 80 منزلہ بلڈنگ کا ڈائریکٹر ہوں، کنسٹرکشن کا، 3 سال میں نے محنت کی، زندگی کے 3 سال لگائے اور 80 منزلہ ایک عمارت کھڑی ہو گئی۔ سائیڈ میں میں نے پیسہ بھی کمایا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو 3 سال کا نیٹ آؤٹ پٹ 80 منزلہ عمارت ہے، قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے کیا کہ 80 منزلہ عمارت کیوں نہیں بنی تھی؟ اس کا سوال تو نہیں ہونا ہے۔ تو پھر میں نے زندگی کے 3 سال اس پہ کیوں لگایا؟ اس کا میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پہ نہ لگاتا تو پیسہ کہاں سے آتا؟ تو خدا فضول کام میں پیسہ دے سکتا ہے، اصلی کام میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بلنڈر ہے جس کو میں مسلسل کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہو رہا ہے۔ ہم ایسے امور پہ اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں جس کا قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہونا ہے، اور وہ ہم اس گمان میں خرچ کر رہے ہیں کہ اس میں سے ہمیں رزق حلال مل رہا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ خدا متعال جو رزاق ہے، وہ جب رزق حلال مجھے ایسے کام سے دے سکتا ہے جو در حقیقت بےہودہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، غرض نہیں ہے، تو وہ ایسے کام میں کیوں نہیں دے سکتا کہ جس کا کوئی غرض بھی ہوگا، کوئی حدث بھی ہو، اس کا قیامت کے دن اس کا کوئی اثر بھی ہو؟ یہ ہونا چاہیے یقیناً، مجھے اس کی رزاقیت میں شبہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ اصلی کام کون سا ہے میری زندگی کا جس سے مجھے سب ملے گا۔ اب چونکہ متعدد مرتبہ اس کو عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے اس خاطر اس کی تفصیل میں اور نہیں جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ اورینٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہماری ڈیسٹنی وہ ہے، یہ ہمارے مقدر نہیں ہے جس کے اندر ہم اس وقت مشغول ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے کہ لوگوں کو قیامت یاد رہے۔ حکمت کی طلب کرنے والے، حکمت کے طلب کرنے والوں کو 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک تو ہے کہ وہ قیامت کو یاد رکھیں، دوسرے کہ اپنے شکم کو نسبتاً خالی رکھیں، تو اس سے حکمت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ تو ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں مصلحتیں ہمارے اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں، ماہ رمضان اس اعتبار سے اچھی مناسبت ہے کہ اس میں یہ دونوں مشکلات جو ہیں وہ ہماری پوری ہوتی ہیں۔ اچھا متدین دیندار آدمی کیا کرتا ہے؟ جگہ جگہ قیامت کے آثار ڈھونڈتا ہے، جگہ جگہ قیامت کے آثار دیکھتا ہے۔ مثلا فرض کریں ہاتھ کسی گرم چیز سے ٹکرایا ہے، یاد کرتا ہے کہ قیامت آنی ہے جس میں آگ بہت زیادہ ہے، یہ آگ کچھ بھی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ ہوگی۔ عقل مند آدمی اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا کہ یہ دنیا رہنے والی جگہ ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے، یہ گزرنے والی ہے۔ یہاں پر وہی روایت بہترین ہے کہ بدن تمہارے یہاں ہونے چاہیے، دل تمہارے وہاں ہونے چاہیے۔ جو اس مسئلے کے اوپر توجہ دے پائے گا کہ بالآخر ایک قیامت ہے، وہاں جانا ہے ہم نے، یہ جگہ زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی زندگی گزر جائے گی، اس کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا، حکمت بھی آتی رہے گی، نتائج بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ سورہ سبا کو ہم نے شروع کیا تھا، اس کی چند آیات کریمہ عرض ہو گئی تھیں، باقی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خدا تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر 2-3 بنیادی عقائد ذکر فرمائے۔ ایک توحید کا عقیدہ، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس آخرت پر فرمایا کہ ہم نے آخرت اس لیے کی ہے کہ ہم جو اچھے کام کرنے والے ان کو جزا دیں گے، جو برے کام کرنے والے ان کو سزا دیں گے۔ جزا و سزا کے اوپر بھی بات ہوئی کہ جزا و سزا عمل کے اثر سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، خود عمل کا اثر وہی سزا بن جائے گی، اور لہذا اس کو جدا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ توبہ اس خاطر اتنی آسان نہیں ہے کہ اگر جزا اثر عمل سے مختلف ہوتی، جیسے وہ بچہ جو کام کر کے نہیں لایا، اس کو مثال کے طور پر سائڈ میں کھڑا کر دیا جائے گا، تو کام نہ کر کے لانا یہ ایک اس کا عمل ہے، اور وہ جو سائڈ میں کھڑا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ اگر قیامت بھی ایسی ہوتی کہ غلط عمل کچھ اور ہوتا، سزا کچھ اور ہوتی، پھر شاید مغفرت زیادہ آسان ہوتی، اور انسان کا اپنے گناہوں سے دور ہو جانا بھی نسبتاً آسان ہوتا کہ ٹھیک ہے گناہ اس نے کیا، وہ ایک طرف، سزا علیحدہ ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ جو آگ ہے وہی گناہ کا اثر ہے، وہ کوئی سزا ایکسٹرا نہیں ہے، یہ آگ ہی ہے. یعنی پہلے ہمیں یوں سمجھ میں آتا تھا جو جھوٹ بولے گا اسے آگ لگ جائے گی، تو آگ ایک علیحدہ سے چیز ہے جو اس کے اوپر طاری کر دی جائے گی. نہیں ہے، وہ اصل وہ جھوٹ جو اس نے بولا ہے وہی آگ ہے، وہی اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اب کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا وجود آگ میں تبدیل ہو رہا ہے. یا مثال کے طور پر ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے آیت کریمہ کہ بعض لوگ ہوں گے، یہ جو جہنم کی آگ ہے، وقودہا الناس والحجارہ، یہ جو جہنم ہے اس کی آگ کا ایندھن کچھ انسان ہے. ذرا اس کے اوپر غور فرمائیے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن کچھ انسان ہے. کیا مطلب؟ وہ انسان اتنی عجیب آگ ہیں کہ نہ خود یہ کہ خود آگ ہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. وہ کس قسم کی آگ ان کے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں؟ اور وہ انسان تھے، ہاں وہ انسان تھے. کس قسم کے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ خود ان کو آگ لگ گئی ہے بلکہ دوسری چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور اتنی ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں. کہاں پہنچ گئی ہے؟ جبکہ یہ انسان تھے، ان کو انسان ہونا چاہیے تھا اور انسان کا مقام بہت بلند ہونا چاہیے تھا مثال کے طور پر آخرت کے اندر، لیکن غلطیوں کے نتیجے میں. تو یہ سارے اعمال ہمارے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، اور اس عقیدہ آخرت کے دفاع کے لیے خدا تعالیٰ نے چند آیات کریمہ ارشاد فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے، اور کفار یہ کہتے ہیں، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں. یہ کہنا زبان سے کہنا نہیں ہے، عمل سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے، عمل سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، بعض لوگوں کو کچھ حرکتیں کرتا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے؟ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے منکر ہیں. یہ جو قول الذین کفروا ہے، قول الذین کفروا کوئی روسٹرم اور اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہ انسان زندگی گزار رہا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں قیامت نہیں مانتا، قول الذین کفروا یہ بھی شامل ہے. بس اس کا مطلب ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے اندر اس کی ریلیجن غیر اسلام لکھا ہوا ہو، نان مسلم یا کافر لکھا ہوا ہو، نہیں ممکن ہے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر مسلمان لکھا ہو اس کے، لیکن اس کا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کا منکر ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی. وقال الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. آیا تمہیں بتائیں ہم ایک ایسا آدمی، نعوذ باللہ، نبی کے لیے استحزا کر رہے ہیں، نبی کے لیے طنز کر رہے ہیں، کہ ہم تمہیں کوئی ایسا آدمی بتائیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم گل سڑ کے ختم ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو تمہیں ایک اور خلقت میں اٹھا دیا جائے گا. نبی اکرم کی ذات مقدس اور آخرت کی طرف ان کی توجہ دلانے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہم ممکن ہے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی کہیں گے کہ اچھا یہ جو مذاق اڑانے والے تھے انتہائی جاہل تھے. واقعا آیت سے جاہل مذاق اڑاتے ہیں؟ جو آج آخرت کا بالکل نہیں سوچ رہا وہ اصل میں نبی اکرم کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ جو تم ناچ گانا کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی زندگی کے اندر فحشہ میں مبتلا ہوئے ہوئے ہو، یہ اللہ کے دین نے نہیں کہا، وہ ایک ہنسی کرے گا اور کہے گا دیکھ لیں گے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو قول الذین کفروا کہا، یہ وہی نہیں ہو گیا؟ وہ منہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں منکر ہوں، یہ منہ سے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے اور اپنے مذاق اڑا کر اپنے انداز سے سب سے کہہ رہا ہے کہ میں منکر ہوں. جیسے کہ ہم یہاں پر بھی سننے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب علی وہ اسکولز وغیرہ کے اندر ادھر ادھر بچے پارٹیز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، جو جس طرح سے آ رہا ہے زندگی گزار رہے ہیں، اینڈ کیا ہونا ہے ہمارا؟ یہ ترقی ہے؟ یہ ہم نے فرش اعظم پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے کہ مثلا آخر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے فحشاء میں مبتلا ہو جائیں، براہ روی کا شکار ہو جائیں اور ہم ان کا تماشا دیکھیں؟ اس کے بعد ہم الاجل کہہ رہے ہیں کہ امام تشریف لے آئے؟ یعنی ہم کیوں نہیں سوچتے کہ امام کا نہ آنا یقیناً ذمہ دار ہم ہیں، یقیناً امام کے نہ آنے میں ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہوتے ہم تیار تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پوری دنیا کو فیض دینا اور فیض دینے کے وعدہ کرنے والے کو تشریف نہ لاتے؟ یقیناً ہم میں کوئی کمی ہے، یقیناً یہ جو ہمارے اعمال ہیں گواہ اس بات کے اوپر کہ ہم امام کی تشریف آوری کے معاملے میں مستعد نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں. لہذا اگر مثال کے طور پر ہمیں واقعاً ابھی چھانٹا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے اسلام پر عمل کرنے والے ادھر ہو جائیں، وہ جو صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہیں باقی لوگ ادھر ہو جائیں، تو ہمارا حشر ہو جائے گا، ہم اس فلٹر میں بچیں گے نہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں کہ شاید امام تشریف نہیں لا رہے. نہیں، امام تو تشریف لا رہے ہیں، ہم کب تشریف لائیں گے؟ مشکل ہمارے ساتھ ہے، نہ کہ امام کے ساتھ ہے. ہم کب اٹھیں گے اول وقت نماز پڑھیں گے؟ ہم کب اٹھیں گے اپنی زبان کو سچا کریں گے؟ ہم کب اٹھیں گے میوزک سے، لہو لغو سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ہم کب اٹھیں گے بے پردگی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ مشکل وہاں پر ہے. ہم کب اٹھیں گے حلال و حرام کی تمیز کرنا شروع کریں گے، حلال کو اپنے علیحدہ کر کے رکھیں حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ مشکل ہمارے اندر ہے. بس یہ لوگ، کچھ لوگ مذاق اڑا رہے نبی اکرم کا، کہہ رہے ہیں کہ آیا تمہیں ایسا مرد دکھائیں کہ جو بتاتا ہے کہ جب تم گل سڑ جاؤ گے تو تم ایک اور خلق میں اٹھا دیے جاؤ گے. خدا نمتال پوچھ رہا ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ دو باتوں میں سے کوئی ایک ہے، افطرا اللہ کذبن ام بہی جنہ. خدا نمتال فرما رہا ہے یا تم انہیں عقل مند سمجھتے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ عقل مند تو ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، یا تم ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ان کے اوپر کوئی دیوانگی کا دورہ آیا ہوا ہے. کیا تم نے نبی کو ایسا سمجھا ہوا ہے؟ یہ قول صرف کفار سے نہیں ہے، کفار مکہ اور قریش سے، یہ ہم سے بھی ہے کہ کیوں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نبی نے کیا کہا ہے؟ کیا تم نے نعوذ باللہ ان کو بیوقوف سمجھا ہے؟ وہ نبی قیامت کا تذکرہ کرتے وقت اپنے اندر ایک ایسی حالت کو احساس کرتے تھے کہ ان کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، آیا ڈرپوک تھے؟ چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا تھا؟ جب یہ لوگ برزخ کے سفر کا تذکرہ کرتے ہیں، خود مولا امیر المومنین مشکل کشا جب برزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یاد رکھو راستہ بہت لمبا ہے، تمہارے پاس زاد راہ نہیں ہے. مشکل کشا فرما رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مشکل کشا ہماری مدد کریں گے، مشکل کشا مدد کریں گے، لیکن وہ مشکل کشا کہہ رہے ہیں زاد راہ لے کے آنا. جن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے وہ ہی ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں. آہ من قلت الزاد و طول السفر، زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے، یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر کون مشکل کشا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں آئے گا، وہی تشریف لائیں گے قبر کے اندر. وہ فرما رہے ہیں کہ تم اب سفر زاد راہ لے کر آنا، ایسا نہ ہو کہ سوچو کہ نہیں ضرورت نہیں ہے. ایک روایت بڑی سنگین روایت دیکھی، فرمایا میدان حشر تک تم پہنچ جاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ کا خود خیال کرنا. یا اللہ، برزخ کا خود خیال کرنا، اس کا مطلب برزخ کو ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ، اس معنی میں جو ہم شفاعت کا معاملہ سوچتے ہیں جو میدان حشر سے مربوط ہے، برزخ کا معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، برزخ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ آگ لگا رہا ہے. اب کوئی کہے مجھے شفاعت ملے گی، ہاں شفاعت تو ملے گی لیکن جو آگ لگائی وہ تو جھیلنی پڑے گی. یہ جو وجود کے اندر آگ لگی ہے یہ تو جھیلنی پڑے گی، یہ سب جھیلنی پڑیں گی. البتہ کچھ مراحل کے اوپر جا کر یقیناً آسانی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کے نتیجے میں ملے گی. یقیناً اس آدمی کا حساب بہت مختلف ہے اس آدمی سے جس کے اندر حب اہل بیت اطہار نہیں ہوگا، یقیناً مختلف ہے. لیکن بہت ساری مصیبتیں ہیں جو سب کو جھیلنی پڑیں گی، بہت ساری مصیبتیں ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر قابل مغفرت ہیں. یہاں سے ایک دفعہ آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سب کچھ آشکار ہو گیا، پھر معاملہ بہت سخت ہے. یہ سب ہمیں یہیں دیکھنا پڑے گا. افطرا علی اللہ کذبن، کیا یہ جو ہیں یہ عقل مند تو ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی. ام بہی جنہ، یا انہیں کوئی دیوانگی کا دورہ ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ان پر دیوانگی ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ عذاب میں ہیں اور سخت گمراہی کے اندر ہیں. اچھا، اب خدا تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ وہ عذاب میں جائیں گے، یہ لکھا ہے کہ وہ عذاب میں ہیں. یہ چیزیں بار بار خدا تعالیٰ، اچھا ہم جب ان وکیبلریز پہ پہنچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، کیوں کہیں کہ بھائی یہ ہوگا جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ لکھا کیا ہے؟ جو کہ ایمان نہیں لائے آخرت پر وہ عذاب میں ہیں. اردو میں بھی میرے خیال میں یہی لکھا ہے. اردو میں جو قدیم زمانے کی اردو یہ لکھا ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. عربی میں واضح لکھا ہے ابھی بھی ہیں عذاب میں. ہم کہیں گے ابھی تو نظر نہیں آ رہے، ابھی تو فائیو سٹار ہوٹلز کے اندر نظر آ رہے ہیں ہمیں. اب یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ خدا کہہ رہے عذاب میں ہیں اور ہم کہہ رہے نہیں تو سب لگژریز میں. اس کا مطلب ہے یہ جو لگژریز ہے یہ بھی کوئی عذاب ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ابھی تھوڑی سی دیر لگے گی پھر ہم سمجھ جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس ٹائم کو گزر جانے دیں، اس کے بعد پھر ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس جو لوگ ایمان نہیں لائے آخرت پر وہ ابھی بھی عذاب میں ہیں، والضلال البعید اور سخت گمراہی کے اندر ہیں. یہ گمراہی ایک گمراہی ہے، ایک گمراہی بعید گمراہی ہے، بہت سخت گمراہی. گمراہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا راستے سے ذرا سا بھٹک جانا، اس کو ہم کہتے ہیں گمراہ، یعنی راستے سے گم کر گیا ہے، تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، یہ راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا. ایک گمراہی ہے راستے سے تھوڑا ہٹا ہے، ایک گمراہی بہت دور کی گمراہی ہے. کیا مطلب؟ چلتے چلتے بہت دور نکل گیا ہے، اب واپس آنے کا چانس بہت کم ہے. فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لا رہا یہ بڑی لمبی گمراہی میں چلا گیا ہے، اب واپس آنا بہت سخت ہے. بس آخرت پر ایمان اتنا اہم ہے، آخرت کو دوبارہ مطالعہ کریں تاکہ ہم اس کے اچھے ایمان پر پہنچ جائیں. اچھے ایمان پر پہنچ جائیں پھر گمراہی نہیں آئے گی، پھر راستہ صحیح راستہ رہے گا. اور طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ یقینیات پر عمل کریں، جو آغا بہجت بار بار ارشاد فرماتے تھے، جس پر یقین ہے اس کو نظر انداز مت کرو، اپنے یقین کو اپنے پاؤں کے نیچے مت کچلو. بس آپ کو یقین ہے کہ خدا ہے، اسے کچلے نہیں، اس یقین کو باقی رکھیں، ہے خدا. آپ کو یقین ہے کہ وہ خدا حساب لے گا، اب اس کو پامال مت کریں اپنے پاؤں کے نیچے، نہیں حساب لے گا. آپ کو یقین ہے کہ حرام کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس یقین کو نظر انداز مت ہونے دیں، اپنے یقینیات کو نظر انداز مت کریں. یقین کو کوئی نظر انداز نہ کرے تو اس کا کام آسان ہو جائے گا. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء. خدا نے کہا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فرمایا یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ گمراہی کے اندر ہیں، بہت دور کی گمراہی کے اندر ہیں، عذاب میں. کتنے بیوقوف ہیں، زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے. اگر یہ زمین و آسمان کو ہی دیکھ لیں ان کو پتا چل جائے گا کہ ایک آخرت ہے یہاں پر. اچھا کیوں ایسے؟ کس طرح زمین و آسمان کو دیکھنے سے آخرت سمجھ میں آتی ہے؟ بھئی آپ خود سوچ سکتے ہیں، ایک آدمی نے 25 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اس دنیا کا کوئی نظام سزا دے سکتا ہے اسے؟ کیا سزا دے گا؟ ایک دفعہ اور مار دے گا، جسم کے 25 ٹکڑے کر کے مار دے گا. اس نے ایک آدمی کے 10 ٹکڑے کیے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس نے 100,000 آدمی مارے ہیں، عراق کا پرانا ڈکٹیٹر، لاکھوں آدمی اس کی وجہ سے تہس نہس ہو گئے اس دنیا کے اندر، کیا سزا دیں گے اس کو؟ خدا نے متعال اگر عادل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یقیناً ایک اور جگہ ہے جہاں پر عدل دکھائے گا. کیوں؟ یہاں تو عدل نظر نہیں آ رہا، یہاں تو ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے. خدا تو یقیناً ظالم نہیں ہے، نہ اس نے اس دنیا کو ظلم کے لیے خلق کیا ہے، وہ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، اور اس نے عدل کے لیے ہی خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے خلقت یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، ایک اور جگہ وہ سارے حساب کتاب چکائے گا. کتنا سخت حساب کتاب چکائے گا، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک آدمی آغا بہجت کے پاس آیا، میں آج کل آغا بہجت کا تذکرہ زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ شاید میں ابھی بھی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے میرے ذہن پہ ان کی باتیں زیادہ ہیں اس وقت. شخصیت بھی ظاہر ہے بہت عجیب شخصیت تھی. ان کے پاس آیا، کہنے کا کہ آغا صاحب نصیحت کریں. اچھا جب بھی کوئی کہتا ہے نصیحت کریں، تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں میں اپنے مزاج کے حساب سے، وہ تو کچھ اور حالت ہوتی ہوگی، میں جیسے کہتا ہوں چڑ جاتے ہیں. تو وہ تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں نصیحت کریں. تو وہ کہتے تھے جو اب تک نصیحتیں کی عمل کیا ہے، ابھی اور کہہ رہے ہو نصیحتیں کریں، جو پہلے اتنی ڈھیر ساری نصیحتیں کی اس پہ عمل کیا. کبھی کہتے تھے مثلا کوئی کہتا تھا نصیحت کریں، تو وہ فرماتے تھے قرآن اور اللہ کے رسول اور ائمہ کے بعد میری نصیحت کے لیے کوئی گنجائش ہے ابھی؟ کیا نصیحت کرو. کوئی کہتا تھا ان سے ذکر بتائیں، تو کہتے تھے تم سمجھ رہے ہو بہجت معصوم سے بڑھ کے کوئی ذکر بتائے گا کیا؟ بہجت کے پاس کہاں سے کوئی چیز آئے گی، یہی جو کچھ ہے یہ ذکر ہے. تو ان میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب کچھ بتائیں نصیحت کریں. فرمایا سادہ سی نصیحت، معمولاً یہ کہتے تھے، معمولاً یہ جملہ کہتے تھے گناہ مت کرو. اب سامنے والا بعض اوقات چڑھ جاتا تھا کہ بھائی ہم بالآخر اتنے گناہگار تو ہم بھی نہیں ہیں کہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ گناہ نہ کرو. تو وہ اس نے کہا کہ کوئی نصیحت کریں. فرمایا گناہ مت کرو. تو اس نے کہیں کہہ دیا کہ نہیں آ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا بالآخر اب گناہوں کے معاملے سے آگے نکل کے کچھ نصیحت فرمائے. تو نزدیک جا کر اس کے کان میں کچھ کہا, ایک دم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا, خاموشی سے باہر چلا گیا. پھر ایک اور جگہ, یہ تو خیر واقعہ ہو گیا, دیکھنے والوں نے سمجھ گیا کہ انہوں نے اس کا کوئی گناہ اس کو یاد دلایا ہے کہ تم نے یہ حرکت کی تھی. اب میں ایسی عرض کر رہا ہوں, یہ لوگ چونکہ بہت ماہر ہوتے ہیں اس کام کے. ایک تھے آغا مرتضیٰ کشمیری, بہت علم عرفان کے اندر پہنچے ہوئے تھے. شاید آپ کے ذہن میں کبھی ہو, میں نے ایک خواب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو امام خمینی کے بیٹے نے ایک کسی عارف سے جا کر سنایا تھا کہ میرے باپ نے خواب دیکھا ہے, اور وہ تعبیر یہ تھی کہ امام خمینی شاہ ایران کو باہر نکال کے پھینک دیں گے. وہ جو عارف تھے جن کے پاس جا کے خواب سنایا تھا, مرتضیٰ کشمیری تھے. بہرحال وہ آغا مرتضیٰ کشمیری اپنے گھر پہ, ان کے گھر کوئی پہنچتا ہے تو وہ دروازہ کھولتے ہیں خود, باہر آتے ہیں تو اندر سے پتہ نہیں شاید وہ کچھ خبریں سن رہے ہوں گے, کیا سن رہے ہوں گے, ٹی وی کی آواز آئی. تو وہ جو آیا تھا اس نے کہا کہ آپ کی شان میں نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں. تو کہا اور یہ تمہاری شان میں ہے کہ کل اپنی زوجہ کو تھپڑ مارا تھا, یہ تمہاری شان میں ہے, اور یہ میری شان میں ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں. تو یہ لوگ اتنے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کو سب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اس کے بعد آغا بہجت نے اس کو یہی کہا, اس کو یعنی کچھ کان میں کہا, جو اس کا چہرہ لال ہو گیا ایک دم اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. پھر ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی درس اخلاق دیتا تھا, اس نے درس اخلاق دینا بند کر دیا. تو اس سے پوچھا گیا ان سے کہ بھائی اب آپ درس اخلاق کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اتنا بولتا ہوں کوئی اثر نہیں ہوتا, اب تو بس یہ رہ گیا ہے کہ ایک ایک کے کان میں جا کے سناؤں تم نے کل یہ کیا تھا, تم نے پرسوں وہ کیا تھا, تب یہ لوگ ہلیں گے اپنی جگہ سے, اس سے کم پہ نہیں ہلیں گے. تو نصیحتیں بہت ہیں واقعا, جو امام وہ فرماتے تھے آغا بہجت کہ نصیحتیں بہت ہیں ہمارے پاس, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے. اب خدا نے کیا فرمایا, افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, آیا یہ جو ان کے اطراف میں ہے, سامنے ہے, پیچھے ہے, زمین و آسمان ہے, یہ سب یہ نہیں دیکھتے؟ کیا مطلب نہیں دیکھتے, کیا مطلب یعنی عبرت نہیں لیتے؟ یہ زمین و آسمان کس کا ہے؟ خدا کا ہے. کبھی کچھ چاہے تو تم بچو گے, پھر کیا نہیں بچیں گے. اس وقت سے ڈرو جب یہ جو اس نے ستار نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پردے کو کھینچ لے گا, پھر نہیں معلوم کیا کرے گا. آج تو یہ ہے کہ مثلا زمین, روایت میں ہے کہ ایک متکبر انسان زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور خدا نمتال اس سے شکایت کر رہی ہوتی ہے, خدایا تو نے کیوں اس متکبر کو میرے اوپر رکھا ہے؟ تو خدا نمتال کہتا ہے یہ ایک دفعہ تیرے اندر آئے گا, پھر تو بدلہ لینا. ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ چیزیں ہم سے بدلہ لیں, کل وقت آئے گا, یہ زمین بدلہ لے گی, آسمان بدلہ لے گی, تب سخت وقت ہے. پھر زیادہ فرمایا افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, تو کیا ان لوگوں نے یہ جو سامنے اور پیچھے ان کے آسمان و زمین ہے اس کو نہیں دیکھا؟ ان نشاء نخسف بهم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے. اور نسقط علیہم کسفا من السماء, یا ان پر آسمان کا کوئی حصہ آ کے گرا دیں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے نظام قدرت میں مشکل ہے میرے لیے, اور کتنی نشانیاں کم دکھائی ہیں اس نے ہمیں جو اب تک کم نظر آئی ہیں. فرماتا ہے زمین و آسمان کو دیکھ لو, ایک دفعہ آگے پیچھے دیکھو تمہیں نظر آ جائے گا کہ قیامت ہے یا نہیں ہے, اور ہماری قبضے قدرت سے نکل کے جانا کہاں. ہمیں عرض کر رہا تھا اس وقت ذہن کہیں اور چلا گیا, آغا بہجت کہتے تھے یہ کہ آپ نے ایک مومن کو گھور کے دیکھا کہ اس کو ڈرا دوں. فرمایا یہ بھی گناہ ہے. کیوں گھور کے دیکھا؟ اس کو اپنی طاقت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ یہ نہیں سوچتے خدا کی طاقت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ کیوں ڈرا رہے ہو اس کو؟ کہتے تھے یہ بھی گناہ ہے, کیوں اس کو ڈراتے ہو؟ کام لینا ہے, کام لو, غلط کرتا ہے اس کو بول دو یہ جو تم اپنی طاقت دکھا رہے ہو اس کے سامنے یہ بھی گناہ ہے. ہاں غلط کام کیا ظاہر ہے اس کو سزا مل سکتی ہے, اس کو جو طریقہ کار ہے اس کے تحت تنبیہ کی جائے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب, اس میں شک نہیں کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے کے لیے بہت نشانیاں ہیں. یہ عبد منیب, منیب لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے. منیب ہوتا ہے انابہ, نوبہ یا نوبت ہوتا ہے یعنی پلٹ کے آنا. نوبہ باری کو بھی کہتے ہیں نا فارسی میں, باری آنے کو نوبت کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری باری, اس کی باری, اس کی باری, اس کی باری, پھر میری باری, تو اس کو نوبت کہتے ہیں کہ یہ پلٹ کر پھر آ گئی میرے پاس. ایسا بندہ جو اس فکر میں ہو کہ پلٹ کر خدا کی طرف جائے گا اس کے لیے نشانیاں بہت ہیں. پھر عبد منیب ہونا چاہیے, ہمیں منیب ہونا چاہیے. منیب کیا مطلب؟ جس کو پلٹنے کی فکر ہے, جس کو پتا ہے میں واپس جاؤں گا, اس کو پتا ہے کہ میں نے خدا نے متعال کی طرف بڑھنا ہے, اس کو پتا ہے میری کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, میں عبد منیب ہوں. کاش اب یہ جو منیب ہونا ہے یہ ایک صفت ہے نا. اب جیسے ہم نے قرآن کریم پڑھ لیا, قرآن کریم سے استفادے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا ان فی ذلک لآیہ لکل عبد منیب. اپنے آپ سے پوچھوں, میں عبد منیب کہلاؤں گا قرآن کریم کا؟ میں وہ بندہ کہلاؤں گا جس کو پلٹنے کی فکر رہتی ہے؟ میری زندگی کا کوئی جائزہ لے مجھے کہے گا میں وہ بندہ ہوں جس کو پلٹنے کی فکر ہے؟ اگر نہیں ہوں اس کا مطلب ہے میں نے اس آیت سے کچھ نہیں حاصل کیا, میں اس آیت پہ عامل نہیں ہوں, نعوذ باللہ تارک ہوں, ترک کرنے والا ہوں. اس طرح قرآن کریم فائدہ دیتا ہے, ایک ایک آیت کو اپنے اندر لاتے چلے جائیں. اب میں کیا کروں, آج سے کوشش کروں مجھے ایسا بندہ ہونا چاہیے جو عبد منیب ہو, پلٹنے والا ہو, اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کی سوچتا رہتا ہو کہ مجھے پلٹ کے جانا ہے. اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوا, ایک آیت قرآن پر عمل کر لیا, ایک آیت قرآن پہ عمل کر لیا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب سورہ سبا کے اندر خدا نے پہلے توحید کا تذکرہ کیا, پھر اللہ کے علم کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا, پھر علم الہی اور قیامت کو ملا کے بیان کیا گیا. اس کے بعد خدا نے انسانوں کی دو قسمیں بیان کی, ایک وہ ہیں کہ جو بندگی کرتے ہیں, عمل صالح انجام دیتے ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو کفر کر رہے ہوتے ہیں اور نبی کی استحضاء کر رہے ہوتے ہیں, نبی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف طنز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد خدا نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا, اب اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا, اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا کہ جو مطیع فرما بردار اللہ کے اطاعت گزار, اور ان کو اطاعت گزاری کے نتیجے میں خدا نے نواز دیا. پہلا حضرت داؤد کا تذکرہ ہوا, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے یقیناً داؤد کو اپنی بارگاہ سے بہت بزرگی عنایت کی. فضل کہتے ہیں, ویسے تو عربی میں کہتے ہیں فضل ایکسٹرا کو, کوئی بھی چیز بچ جائے فاضل, جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فاضل ہے. فضل کہتے ہیں بڑھ کر دینے کو, جتنا حق نہیں تھا اس سے بڑھ کر دے دینا, اور یہ خدا متعال کا فضل و کرم اس اعتبار سے فضل و کرم ہے. لہٰذا آپ دعاؤں کے آخر میں کہیں نہیں دیکھیں گے خدا ہے تجھے تیرے عدل کی قسم, کوئی خدا کو عدل کی قسم نہیں دیتا. کیوں؟ اگر عدل کی قسم دیں گے وہ عدل کرے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا, پھر پھنس جائیں گے سب. تو ہم ہمیشہ خدا کو کس کی قسم دیتے ہیں؟ خدا ہے تجھے تیرے فضل و کرم کی قسم. کیوں؟ عدل کرے گا تو ہم مارے گئے. جو ہم دعا کے اندر بھی مثلا دعا قنوت کے اندر ہے نا, ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم, اے خدایا اپنے فضل و کرم سے معاملہ کر دے ہمارے ساتھ, اور اپنے عدل کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ فرما. اگر عدل کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے, کون اس کے عدل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اصلا خدا کا خوف بھی اس کے عدل کا خوف ہے, ورنہ ذات خدا رحمان و رحیم اتنی رؤوف, اس سے خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا ہے کہ اعمال اچھے نہیں ہیں, خوف اس بات کا ہے کہ جو حق اطاعت ہے وہ ادا نہیں ہوئی ہے. اور اس کے لیے بھی ایک بصیرت چاہیے, کیسے سمجھ میں آئے کہ ادا نہیں ہوا ہے. ابھی لفظ سے کھیلنا آسان ہے, ہم لوگ لفظ سے کھیلتے ہیں. مثلا کسی بھی پوچھیں خدا کی بندگی ہو گئی, کہے گا نہیں 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 ہوئی, تو پھر تم کر رہے ہو؟ بس جو کر رہے ہیں اتنا کافی ہے, اچھا باقی کا کیا ہوگا؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بہلا رہے ہیں, پتہ نہیں کس موڈ میں, یعنی سمجھ رہے ہیں کچھ اور ہو جائے گا, یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ قبر ہمارے لیے نہیں ہوگی, آخرت ہمارے لیے نہیں ہوگی, اصلا یہ دنیا کیا ہمارے لیے نہیں ہوگی, دنیا میں نہیں آنا. دنیا میں ایک عجیب نظام بنا ہوا ہے, کوئی چیز اصول سے ہٹ کر نہیں ہے, کوئی بھی چیز اصول سے ہٹ کر نہیں ہے. جو میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں کافی عرض کیا کہ یہ جو عرفا ہیں ان کی نظریں کچھ اور ہیں, یہ لوگ کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو. اگر لڑکھڑا کے بھی گرتے ہیں سوچتے ہیں لڑکھڑا کے کیوں گرے تھے, کوئی غلطی ہوئی ہوگی تبھی یہ ہوا. مطمئن رہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانون کے تحت ہو رہا ہے, بلا قانون نہیں ہو رہا. یعنی اگر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مثال کے طور پر چند یورپی ممالک کے اندر لوگ آئے انہوں نے نبی اکرم کی ذات کے خلاف توہین کی ہے, یقین فرمائیے ہماری وجہ سے. ہمیں گناہ ہم پر بھی ہے, ان پہ تو ہے ہی ہے, ہم پر بھی ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہم نے دیا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ خود سوچیے گا, مثلا ساتویں امام زندان میں ہے, غلطی کس کی ہے؟ امام معصوم زندان میں ہے, غلطی کس کی ہے؟ ماننے والوں کی. نہ ماننے والوں کے اندر یہ ضعف ہوتا, امام معصوم کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یقیناً غلطی ہے. پردہ غیبت میں تو کیا ہے, یقیناً غلطی ہماری. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس سے ہمارا دل واقعاً دکھ رہا ہے, جس سے ہماری مقدسات کی توہین ہو رہی ہے, جس سے ہمارے دشمن چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, سب کا سب بازگشت ہمارے اوپر ہے. ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اندر. اگر ہم اندر غلطی نہ کر رہے ہوتے, یہ کہ مثلا وہ امیر شام آیا, اس نے مولا امیر المومنین کے لشکر کو اس طریقے سے مشکل میں ڈال دیا, اور اس کے بعد وہ اپنی چالاکیوں سے چلا گیا, یہ غلطی کس کی ہے؟ اگر نہ ہوتی وہ خوارج جو بیوقوفیاں دکھا گئے, تو کیا وہ امیر شام بچ سکتا تھا اس طریقے سے؟ تھا یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب کا سب یہاں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے. بس اگر میرے ساتھ دنیا کے اندر کوئی کام پیش آیا ہے, پلٹ کے مجھے دیکھنا چاہیے میں نے غلطی کیا کی ہے. کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہے, ورنہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیشہ ایسا ہی ہے. اب ہم لوگ معمولاً ان باتوں کو ٹال دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا, کچھ اور ہوا ہوگا. کچھ نہیں, ہم نے کچھ کیا ہے, اعتراف کر لینے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کیا ہے, تو استغفار کر لیں, اپنے کاموں کو ریویو کر لیں, ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیں, چونکہ کچھ نہ کچھ ہم نے غلط کیا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے یقیناً حضرت داؤد کو فرمایا کہ اپنی بارگاہ سے بزرگی عنایت کی. یا جبال اوبی معاہ والطیر, پہاڑوں کا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں, ان کے ساتھ ان کی تسبیح کو دہراؤ, ان کے ساتھ ان کی تسبیح کو دہراؤ. کتنی بڑی بزرگی ہے کہ حضرت داؤد تسبیح کر رہے ہیں, حضرت داؤد اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, اور خدا تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ دہراؤ. اچھا, اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پہاڑ کہیں تسبیح کرتا ہے کیا؟ یہ کیا بات ہے, پہاڑ تسبیح کرتا ہے کیا؟ پہاڑ پتھروں کا یا مٹی کا یا کسی بھی معدنیات کا ایک ڈھیر ہے, آیا یہ تسبیح کرتا ہے؟ یہ کچھ مشکل ہو گئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. چاند سے بولا جا سکتا ہے؟ چاند سے کلام کیا جا سکتا ہے؟ پہاڑ تسبیح کرتا ہے؟ زمین کچھ کہتی ہے؟ آسمان نے کچھ دیکھنا ہے؟ ہم سب ان سب کو بے جان سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف ہم جاندار ہیں, باقی سب بے جان ہیں, باقی سب اندھے لولے لنگڑے ہیں سب کے سب, اور ہم جو ہیں وہ ہم بالکل صحیح ہیں, ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. اچھا, اور ان کا خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا جبال, اے پہاڑ, اوے بھی معاہ, اس کے ساتھ تسبیح کو دوہرا. وہ طیر, اور اے پرندو تم بھی یہ کرو. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ اچھا, ہم لوگ فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں, مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد کے ساتھ رہے. کیا مطلب ساتھ رہے؟ اب دیکھیے حماقتوں کی حد کیا ہوتی ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں حضرت داؤد جاتے تھے پہاڑ پیچھے پیچھے جاتا تھا. آیا واقعاً پہاڑ چل چل کے پیچھے جاتا تھا؟ یعنی واقعاً ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, یہ نہیں تھا. لیکن یہ سب باہوش ہیں, سب کے سب جاندار ہیں, ان سب کے پاس شعور ہے. صرف ہم بے شعور ہیں جو ان کو بے شعور سمجھ رہے ہیں. ہم بے شعور ہیں, ورنہ اللہ کے بندے, اللہ کے نمائندے ان کو بے شعور نہیں سمجھتے, کو باشعور سمجھتے ہیں ان کو. اب یہ کہ یہ ہمارے سامنے کیسے کھولے گا کہ یہ باشعور ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جو مجھے احساس ہوتا ہے سائنس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی. شاید یہ لوگ کچھ چیزوں کے برنکس پر ہیں بالکل, اور کچھ چیزوں کو ثابت کر جائیں گے یہ لوگ. لیکن بہرحال قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے, یا جبال اوبی معاہ, اے پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کر, حضرت داؤد کے پیچھے پیچھے تسبیح کرو. وہ طیر, اور پرندو تم بھی یہ کرو. وہ النا لہ الحدید, اور ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. انعمل سابغات, کہ وہ زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد, اور زرہ کی جو لڑیاں ہوتی ہیں ان کو مناسب انداز میں رکھتے چلے جائیں. اصل یہ آیت پڑھ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے, سامنے سامنے یہ کہہ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ آیات, ہم نے خدا نے متعال فرمایا, ہم نے پہاڑ سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے تسبیح کرو, اور پرندوں سے بھی کہا, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ زریں بناؤ, اور زریں میں جو لڑیاں ہیں ان لڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں رکھو. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور آخر میں کہا اور ہم نے ان سے کہا کہ عمل صالح انجام دو. دیکھیے کچھ سیکوینس بن رہی ہے. ہم نے کہا کہ زریں بناؤ, جو زرے کیا ہوتی ہے, وہ جو اپنے بدن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوہے کی پہن لیتے ہیں قمیص کی طرح کی. اب ایسی اشارت عرض کر دوں, امیر المومنین کی ذرا میں پیچھے کی طرف لوہا نہیں ہوتا تھا, آگے لوہا ہوتا تھا, بس پیچھے کی طرف لوہا نہیں تھا. یہ بڑی فضیلت تھی امیر المومنین کی, درود بھیجیں ان کی ذات پر. ذرا بنائی حضرت داؤد نے, حضرت داؤد سے کہا اے داؤد ذرا بناؤ. اچھا اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے پیچھے پیچھے کیا کہ وہ تسبیح کرے, پرندے کو کہا کہ وہ تسبیح کرے, اس کے بعد ان سے کہا کہ ذرا بناؤ اور ذروں کے اندر جو لڑیاں ہوتی ہیں ان کو اچھا اچھا رکھو, ان کا مناسب وزن رکھو, مناسب سائز رکھو, اور اس کے بعد آخری بات کیا کی اور ان سے کہا کہ عمل صالح کرو. اس کا مطلب ہے ذرا کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے, یہاں پر لڑیوں کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے. ذرا اور لڑیاں ایسی کوئی چیز کہ جو انسان کو محفوظ کر لے, بدن کو محفوظ کرے شمشیر سے, روح کو محفوظ کرے کسی گمراہی سے, تو یہ لڑیاں کچھ اور ہونی چاہیے. یہ شاید کوئی عقائد کی کوئی چیز ہونی چاہیے, یعنی کوئی ایسی مضبوط چیز ہونی چاہیے فکر کے اندر جو ذرا کی طرح انسان کے عقیدے کو محفوظ کر لے, شیطان پھر اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے. کیا امام معصوم کو ہونا چاہیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہونا چاہیے؟ تمام انبیاء کو ذمہ داری گئی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچانے. کیا ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم کے مانوی وجود کو دشمن کی زنجیروں سے, تلواروں سے محفوظ رکھ لے, اور اس کی لڑیاں بہت مناسب ہونی چاہیے. وَعْمَلُوا صَالِحًا, آخر میں ایک دم سے ٹون چینج ہو گیا, وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور عمل صالح کرو. اچھا ابھی زرعیں بنی تھیں, اس کی لڑیاں صحیح ہوئی تھیں, اور آخر میں ایک دم سے کیا آ گیا, عمل صالح کرو. ہاں یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے, قرآن کریم بہت سمبولک ہے. البتہ یوں احساس ہوتا ہے گزشتہ کتابوں کے مقابلے میں اس کا سمبولزم کم ہے, اس کا سمبولک بولنا کم ہے. گزشتہ کتابوں کے اندر سمبولزم بہت زیادہ تھا, لہذا خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر کے نازل کیا ہے. یہ آسان ہو کے نازل ہوئے, ورنہ گزشتہ کتابیں بہت سخت تھیں, ان سے کچھ سمجھنا بہت مشکل تھا. لیکن یہ قرآن کریم ہے, اگر یہ ذرے ہیں, یہاں پہ کوئی لڑیاں ہیں اور ان کو پیوست کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اس کا مطلب بس یہی ہوگا کہ کچھ ذرے بن رہی ہیں اور کچھ یہ ہو رہا ہے, تو کچھ اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. انی بما تعملون بصیر, اور عمل صالح انجام دیں اے داؤد, عمل صالح انجام دو تم سب. انی بما تعملون بصیر, چونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو ان سب کو خدا جان رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ عمل صالح انجام دو, جو کچھ تم انجام دے رہے ہو وہ خود سب خدا دیکھنے والا ہے. تو مثال کے طور پر خدا نے متعال کے دیکھنے میں گہرائی کتنی ہے, خدا نے متعال کے دیکھنے میں کتنی گہرائی ہے. مثلا آپ اور میں بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جسم کے حساب سے یہاں بیٹھے ہیں, فکر کے حساب سے یہاں بیٹھے ہیں, فکر میں کیا سوچ رہے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں درس عرض کر رہا ہوں, بیک آف دا مائنڈ کیا کیا سوچ رہا ہوں, کیا میری خیالات ہیں, کیا میری خطرات ہیں, کیا میرے اندیشے ہیں, وہم ہیں, گمان ہیں, اچھائی میں برائی میں, سب خدا دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. کوئی جسمانی عمل, کوئی فکر کی پیچیدگی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی. چاہے انسان کتنا ہی زیادہ اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا لے, وہ خدا باطن کو جانتا ہے, بصیر ہے, اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. کاش ان باتوں پہ ہمیں یقین ہو جائے, ایک جملے کے اوپر کہ جو تم کر رہے ہو اس کو خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو چونکہ اس طرح عام زندگی میں ان باتوں کا یقین نہیں ہوتا, تو خدا ہمیں خواب کے ذریعے سے کسی حادثے کے ذریعے سے یقین دلوا دیتا ہے کہ دیکھو اب یقین کر لو. مثلا بہت سارے لوگ خوابوں میں اپنی موت دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ خواب میں اپنی موت دیکھتے ہیں کہ میں مر گیا, اچانک خواب میں دیکھتے ہیں, اچانک اٹھتا ہے کہتا ہے اچھا شکر ہے خدا کا ابھی مرا نہیں تھا میں. صحیح ہے, یہ کیوں خدا نے متعلق خواب میں دکھائی موت؟ شاید اس کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا, تمہیں مرنا ہے ایک دن. عقل مند وہ ہے جو سیکھ لے, کسی طریقے سے سیکھ لے کہ ہاں بھائی یہ سب کچھ کچھ اور ہے, پیچھے کچھ اور ہے, البتہ یہ آگے کی دنیا جو کچھ بھی ہے یہ بھی اسی لیے ذمہ داریوں میں سے اس کو انجام دینا ہے. مثلا انی بما تعملون بصیر, جان دو کہ چونکہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, یہ اس لیے کہ ہم اپنے عام زندگی کو بھی صحیح کریں. اپنے عام زندگی کے اندر جو کچھ ہمارا کاروبار ہے, جو کچھ ہماری زندگی کا کھیل کود ہے, اس سب کو صحیح کر لیں. اس میں توفیق طلب کریں, کثرت سے توفیق طلب کریں. ہم لوگ اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے, ہم لوگوں کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام مصلحتوں کو سمجھ سکیں, ہم اپنی تمام چیزوں کو دیکھ پائیں. ہم مجبور ہیں, ہمارے اندر اتنا نقص ہے, اتنی کمی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس نقص اور کمی کو پورا کرنا ہے, اور کوئی نقص اور کمی اہل بیت سے بڑھ کر پوری نہیں کر سکتا, چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ پردے غیب کے اندر ہو. یہ ہماری زندگی کا آخری ایک وسیلہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کے اندر عنایت فرمایا ہے, کہ اگر تم احساس کرتے ہو اور یہ احساس کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم عاجز ہو, تو اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈو, اور پناہ گاہ ڈھونڈو گے تو کوئی پناہ گاہ تمہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ملے گی. ہم اور آپ ایسے ہی ہیں کہ وہ پردے غیبت میں موجود امام, ان سے ہمارا کتنا تعلق بنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمیں کتنی توفیق ملنی ہے. مثلا یہ دعا ہمیں بار بار کہی گئی ہے کہ پڑھو, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک, اے خدا مجھے اپنے پہچان دے دے, تو نے اگر اپنی پہچان نہیں دی تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا, اور اپنے نبی کی پہچان دے دے, کیونکہ اگر تو نے نبی کی پہچان نہیں دی تو میری حجت کو کیسے پہچانوں گا, اور حجت کی پہچان دے دے کہ اگر تو نے حجت کی پہچان نہیں دی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ حجت کا کردار ہے. بس جتنا اس حجت خدا سے اتصال بڑھے گا اتنا ہماری ہدایت بڑھے گی, جتنا حجت خدا سے دوری بڑھے گی اتنا گمراہی بڑھے گی. اس دنیا کو نہیں معلوم کتنی نعمتیں اس وجود مقدس کے پردہ غیبت سے باہر نکلنے کے بعد ملنی ہیں. کاش ان کی نعمتوں کو ہم درک کر لیتے تو ان کی یاد کے لیے زیادہ تڑپ رہے ہوتے, اور موقع بھی ہے, نہیں معلوم انشاءاللہ خدا نے متعال ایسا کر دے کہ میں اور آپ اسی ماہ رمضان میں اور کسی ایسے ہی موقع پر ان کی آمد کی خوشخبری کو سن سکیں. اور شاید بہت دیر نہیں ہونا چاہیے, یعنی ابھی جس طرح سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, آغا بہجت اور اس قسم کے لوگ, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اب بہت دیر نہیں ہونا چاہیے, اب بہت نزدیک ہونا چاہیے. صرف غم اس بات کا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں, غم اس بات کا ہے. گولڈن اپرچونٹی پر پہنچے ہوئے ہیں, 1400 سال کی ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں 1400 سال میں لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے, لیکن احساس نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کتنی حساس, کتنی نازک اور سنہری جگہ کے اوپر آ کر کھڑے کر دیے گئے. اس میں بہت اچھا ہے کہ ہم سید و سردار کا ذکر اپنے اندر جاری کر لیں. شاید ذکر جاری کرنے کے لیے بہترین کام مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام, کہ ایک آدمی منا کے خیمے میں سید و سردار سے ملا, اس تشریف لائے, جب مولا سے ملا کافی دیر گفتگو رہی, اسے پتہ نہیں چلا کہ امام کون ہے, بعد میں کچھ نشانیوں سے اس نے اندازہ لگایا. تو جب امام جانے لگے تو کہنے لگا کہ کب تشریف لائیں گے دوبارہ, آپ رک جائیے. فرمایا نہیں مجھے جانا ہے. کہنے لگا دوبارہ کب آئیں گے؟ تب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ہے. بڑا عجیب جملہ کا کہ فرمایا جب تم میرے چچا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھو گے تب آؤں. فرمایا جب تم میرے چچا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھو گے تب میں آؤں گا. کبھی کبھی ہم لوگ چونکہ مصائب پڑھتے ہیں مجالس کے اندر, تو میں کبھی کبھی مولا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھتے وقت اپنے امام سے سوچ رہا ہوتا ہوں, مولا ہمارے مصائب میں بھی اتنی طاقت ہے کہ آپ آئیں گے؟ ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ خلوص چاہیے, ان کو بہت زیادہ صداقت چاہیے, انہیں بہت زیادہ سچائی چاہیے, لیکن فقیر اپنا حق بنا کے نہیں لیتا ہے. فقیر بھیک مانگتا ہے. اب اپنے مولا سے بھیک تو مانگ سکتے ہیں, مولا سے کہہ سکتے ہیں مولا آپ کو جو صداقت چاہیے وہ تو شاید نہیں ہوگی, جو خلوص آپ کو چاہیے وہ تو نہیں ہوگا, لیکن آپ کو آپ کے چچا کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ, کچھ نظر لطف یہاں پر بھی ہو جائے. جب آپ نے اس سے کہا تھا کہ میرے چچا کا تذکرہ کرو گے تو میں آؤں گا, تو میں نے بھی تو سن لیا, میں جاہل نے بھی سنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب میرے چچا کا تذکرہ کرو گے تو میں آؤں گا. اگر میں امید بنا لوں کہ میں آپ کے چچا کا تذکرہ کروں, آپ تشریف لائیں گے, تو میں نے کیا غلطی کی ہے میرے مولا؟ کیا تذکرہ کروں, کیا مصیبت بیان کی جائے؟ آیا یہ مصیبتیں جو مولا ابو الفضل عباس جھیل رہے تھے وہ کم نہیں, کہ مولا ابو الفضل عباس کس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے, کتنے بچوں کی پیاس کی آہ لگی ہوئی تھی کہ چچا پانی لے کر آئیں گے. نہیں معلوم دو مصیبتیں واقع عجیب ہے, سید الشہداء کے کچھ جملات بہت عجیب ہے. سید الشہداء کا علی اکبر کے لاشے میں کہنا تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا, یہ اپنے بھائی عباس کی گرتے ہوئے علم کو دیکھ کر کہنا میری قبر ٹوٹ گئی, یہ جملے دو جملے سچے جملے بہت عجیب جملے ہیں. کیا ادا ہے مولا ابو الفضل عباس کی, کیا وفا ہے مولا ابو الفضل عباس کی, ان کے جب سید السردار تشریف لے آئے, مولا سید الشہداء تشریف لے آئے اور لاشے کو واپس لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے تو فرمایا میرا لاشا نہ جائے سکینہ دے بادل. سیعلم الذین ظلموا, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہے پاک, پروردگار تجھے مولا ابو الفضل عباس کی وفا کا واسطہ اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار تجھے اس تذکرے کا واسطہ اس عظیم شان ہستی کا واسطہ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں عوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار یہاں کوئی تو سچا رونے والا ہوگا, اے پاک پروردگار کسی نے تو دل سے یاد کیا ہوگا تجھے واسطہ اس کے دل کا, اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.